پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب. قبل اس کے کہ میں اپنے پروگراموں کے موضوعات پر نظر ڈالوں، بتاتا چلوں کہ مفت و ٹیلی فون کر کے آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. اور اب آج کے موضوعات پر ایک نظر. پاکستان کے وزیر داخلہ پر حملے کے سیاسی مضمرات پر گفتگو کریں گے، سیکیورٹی کی صورتحال بھی زیر بحث آئے گی اس میں، جس کے بعد ہم کراچی میں پانی کے بحران کے حوالے سے اور جو وہاں پر گندگی اور خلاصت تھے، کوڑے کے ڈھیر ہیں، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے ماہرین سے اور متعلقہ لوگوں سے. جس کے بعد دو چائنا افغانستان پاکستان کا موضوع زیر بحث آئے گا. چین چاہتا ہے کہ سی پیک کی جو فوائد ہیں ان کو افغانستان تک ایکسٹینڈ کیا جائے، کیا صورتحال بن رہی ہے. اور آخر میں ہم گفتگو کریں گے بین الاقوامی موضوعات میں ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری معاہدے کے بارے میں جو صورتحال پیدا ہو گئی اس پر، اور لبنان کے انتخابات کے بارے میں. تو آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے حسن اقبال جو وزیر داخلہ ہیں پاکستان کے، ان کے اوپر قاتلانہ حملے سے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ضیاء الرحمان، ہمارے کرسپونڈنٹ ہیں لاہور میں. ضیاء صاحب، بہت اختصار سے بتائیے لیٹسٹ کیا صورتحال ہے؟
دیکھیے، حسن اقبال کی تو سرجری ہو گئی جعفری صاحب، اور ان کو جو ہے آئی سی یو میں منتقل کر دیا گیا. لیکن جو حکم تھا جس نے حسن اقبال صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ کیا تھا، آج اس کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں پیش کیا گیا، جہاں پہ اس کا 10 روز جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا. ساتھ ایک اہم بات اس کیس میں یہ ہے کہ حکومت پنجاب نے ایک جی آئی ٹی بنائی ہے، جس کو ہیڈ کریں گے جو سی ٹی ڈی کے ایڈیشنل آئی جی ہیں، جس میں اس میں آئی ایس اے کے نمائندے بھی ہوں گے اور آئی بی کے نمائندے بھی ہوں گے. تو یہ پتہ چلائیں گے کہ آخر اس ملزم کے محرکات کیا تھے، اس کے پہ قاتلانہ حملہ کیا حسن اقبال پر، اور اس کے پیچھے کون لوگ تھے. ساتھ ہی ساتھ جو سیاسی حلقے ہیں وہ خاصے اس پر پریشان دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ جب ختم نبوت والی سلسلہ چلا تھا چند ماہ پہلے، اور چند روز پہلے بھی ابھی تھوڑے جب دوبارہ چلا تھا، تو آج کی وہی باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ آخر کون لوگ جو ختم نبوت میں کو تبدیلی کا بہانہ بنا کے ایک دوسرے کو اکسایا جا رہا ہے. اور اگر یہ حملے اسی طرح سیاستدانوں پہ ہوتے ہیں، آنے والے عام انتخابات میں جو سیاسی سرگرمیاں ہوں گی وہ کس طرح سے چلائی جائیں گی. ابھی جو ملزم ہے وہ تاحال حراست میں ہے، لیکن جو پولیس ہے اس کے بارے میں کچھ بھی بتانے سے گریزا کر رہی ہے، کیونکہ ہائی پروفائل کیس ہے. پولیس سے کوئی بھی بات پوچھی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب چونکہ جی آئی ٹی بن گئی ہے، اب جو بھی بتانا ہوگا وہ جی آئی ٹی
بتانا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ضیاء الرحمان صاحب. اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر تسنیم رانی صاحب موجود ہیں، جو پاکستان کے سابق سیکرٹری داخلہ اور جو سیکورٹی کی عمر ہے ان کے ایک ماہر ہیں. تسنیم رانی صاحب، یہ بتائیے کہ پاکستان میں ملک کے وزیر داخلہ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، سیکورٹی جو سچویشن ہے تو کیسے ریٹ کریں گے آپ ان حالات میں؟
دیکھیے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے یہ ایک انفارچونیٹ ہے کہ یہ اٹیک ہوا جو ہے کہ جو انٹیریئر منسٹر ہیں ان پہ. مگر یہ میرے لحاظ سے ٹیررزم یا سیکورٹی کے علاوہ یہ ایک میرا خیال ہے سیاسی حملہ مجھے زیادہ لگتا ہے، کیونکہ وہ ایک سیاستدان ہے، اپنی کانسٹیچوئنسی میں گئے ہوئے تھے اور وہاں پر ایک کسی لڑکے نے ان پہ ایک 30 بور کی جو ٹی ٹی ایک رائفل پستول ہوتی ہے، جو آج جو ہر بندہ اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے یا ویسے رکھتا ہے،
تسنیم روانی صاحب آپ کی لائن بہت جی فرمائیے. یہ جو حملہ ہوا ہے، اس میں مذکورہ حملہ آور کے نے جو بیان دیا ہے اعترافی، اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ یہ قدم قانون سازوں پر کے لیے جو حلف نامہ ہے اس میں ختم نبوت سے متعلق شک کی تحریف میں احسن اقبال صاحب کا جو مبینہ کردار تھا اس کے لیے یہ حملہ کیا گیا ہے. اور اس سلسلے میں وزیر مملکت برائے عمر داخلہ طلال چودھری نے جو کہا ہے، ذرا اس کو سن لیتے ہیں.
ہم نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہیٹ سپیچ، جو نفرت آمیز تھی گفتگو اور بیانات ان کو جو ہے ہم نے گرفتار بھی کیا ہے. ہم نے جو لوگ ریاست کے خلاف لٹریچر بانٹتے تھے ان کو بھی گرفتار کیا ہے. جو مشکل آئی ہے حکومت پاکستان کہ سیاسی جماعتوں کے سٹیج سے نفرت پھیلائی جا رہی ہے, سیاسی جماعتوں کے سٹیجوں سے گولیاں مارنے کی اور جتھے بنا کر حملہ کرنے کی جو ترغیب دی جاتی رہی ہے, اصل میں اس نے یہ ماحول پیدا کیا جس میں یہ حملہ ہوا ہے. تو جو دہشت گردی کے خلاف ہمارا مشن ہے وہ جاری رہے گا, لیکن سیاسی جماعتوں کے اوپر بھی اب ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیانات میں احتیاط سے کام لیں, مذہب کو اپنی سیاسی منافرت کے لیے استعمال نہ کریں, اور جو انتہائی حساس مذہبی معاملات ہیں ان کو سیاست سے دور رکھ کر خدمت کا مشن لے کر پاکستان کے عوام کے پاس جائیں. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہم وقت پر انتخابات کرانے میں کامیاب ہوں گے, کیونکہ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے, بین الاقوامی جو چیلنجز ہیں, اس میں تو انتخابات میں ایک منٹ کا کی تاخیر جو ہے وہ برداشت نہیں ہوگی.
میں معذرت چاہتا ہوں, یہ وزیر داخلہ برائے وزیر داخلہ نہیں تھے بلکہ یہ وزیر دفاع خرم دستگیر کا کٹ تھا جو ہم گفتگو کر رہے تھے, جس کے بارے میں تسلیم روانی صاحب آپ کی لائن بہت خراب ہو گئی تھی. آپ فرما رہے تھے کہ یہ سیاسی حملہ ہے, مزید آپ کیا کہیں گے اس سلسلے میں سیکورٹی صورتحال کے حوالے سے؟
دیکھیں, اس پہ ایک حد تک سیاسی حملہ ہے, مگر صورتحال یہ ہے کہ سیاست میں کچھ مذہبی جماعتیں آ گئی ہیں, اور یہ ایک جو پہلی رپورٹ تھی اس سے تو یہ تاثر ہوتا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی بندہ ہو جو ایک سیاسی مذہبی جماعت ہے جس نے کہ یہ کاروائی کی ہو. اس لحاظ سے تو واقعی تشویشناک بات ہے کہ ابھی آگے الیکشن ہونے والے ہیں اور یہ جو ہیں پرسنالٹیز یہ اپنی الیکشن کیمپین کے سلسلے میں نکلے گی, اور ظاہر ہے کہ اس کو ان کو اس قسم کی پروٹیکشن اویلیبل نہیں ہوگی جو اس وقت ہے. اور اگر یہ سیاسی جو مذہبی جماعتیں ہیں اگر اس میں سے کچھ اس قسم کا انداز چل پڑا تو پھر جو ہے گورنمنٹ کو جو ہے خاص طور
جی تسلیم روانی صاحب بہت شکریہ. آپ غالباً اس وقت تو ٹریول کر رہے ہیں, موٹر وے پر ہیں, اس لیے کچھ ٹیلیفونوں گڑبڑ ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر اس وقت تو موجود ہیں جناب احمد ولید صاحب, ممتاز سیاسی تجزیہ کار ہیں. ولید صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں خود اس نے ایڈمٹ بھی کیا ہے کہ میرا تعلق تحریک لبیک پاکستان سے, اور طلال چودھری صاحب جو وزیر مملکت ہیں برائے امور داخلہ, انہوں نے تحریک لبیک پاکستان نام لیے بغیر یہ کہا ہے کہ بعض سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس قسم کا رول پلے کر رہی ہیں اور وہ نفرتیں پھیلا رہی ہیں. کیا آپ اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز دیکھتے ہیں اس واقعے کے؟
جی بالکل, جیسے پاکستان جو ہے وہ 2018 میں الیکشن کی طرف جا رہا ہے, بڑھ رہا ہے اس طرف, جوں جوں جو ہے وہ جلد سے جلوس کی ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. تو ایک مسئلہ جو پاکستان مسلم لیگ کو درپیش ہے, جو حکومتی پارٹی کو درپیش ہے, وہ یہ ہے کہ اس کے جو انتہا پسند ہیں تحریک لبیک وغیرہ کی جماعتیں جو ہیں انہوں نے بالکل اپنے واضح طور پر انہوں نے پالیسی شو کی ہے کہ وہ نواز شریف کی طرف نہیں جائیں گے. یعنی جوتا پھینکنے کے سے شروع ہونے والا جو ہے اب فائرنگ تک پہنچ گئے ہیں. ہماری کچھ لیڈروں سے بات چیت ہوئی جو علماء بھی ہیں, ان میں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑی پریشانی ہے, ہم اپنے جو ورکرز ہیں, یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو تھوڑے سے لبرل ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں کیونکہ سنی ہیں سب اور بریلوی ہیں, تو ان کو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں رہے. جو ختم نبوت کا معاملہ تھا, جو فارم کا معاملہ تھا کہ جس میں جو انہوں نے چینج کیا تھا اس ٹائم پہ, تو اس کو حالانکہ تبدیل بھی کر دیے کہ ان کے جو مطالبات تھے پورے بھی کر دیے گئے, لیکن وہ لوگ جو ہیں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے نواز شریف کو کسی نہ کسی طرح سے ان کی پارٹی کو نقصان پہنچانا ہے, اور یہ بالکل وزیر داخلہ کو ٹارگٹ کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو یہ میسج دیں کہ آپ جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, جو ایسے لوگ وہاں پہ موجود ہیں جو آپ کو فریلی الیکشن نہیں لڑنے دیں گے. اس کی بڑی امپلیکیشنز ہیں. اوبویسلی 2018 کے جو الیکشن ہے اس سے پہلے جو 2013 کو الیکشن ہوئے تھے وہ سلسلہ کچھ اور تھا, جس میں طالبان جو ہیں انہوں نے اوپن تھریٹ کیا تھا ایم کے ایم کو، اے این پی کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو، ان کے جلسے جلوس اس طرح سے نہیں ہو سکے تھے جس طرح سے دوسری جماعتوں کے ہوئے. تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان میں اب یہ ایک نیا محاذ کھل گیا ہے جہاں پر، اور انہوں نے بالکل پہلے جوتے وغیرہ پھینکے لیکن اب انہوں نے سینگے سیکشن،
اب گولیاں پھینکنی شروع کر دی ہیں. اچھا تسلیم رانی صاحب کی لائن ہمیں پھر مل گئی ہے. تسلیم رانی صاحب، قبل اس کے کہ آپ کی لائن پھر ٹیلی فون کے خراب ہوئی، یہ اور بتائیے مجھے کہ کیا آپ فیوچر میں جو جیسے جیسے الیکشن قریب آتا جائے گا سیکیورٹی کی صورتحال تو بگڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟
جی بالکل، اس میں تشویش تو ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ چونکہ ایکٹیویٹیز اور ایکسپوژر جو ہے وہ پرسنالٹیز کا زیادہ ہوگا، اور ٹیمپٹیشن جو ہے یہ جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں جو اس فیلڈ میں آئی ہیں اور وہ ان کا رویہ یہ ہے کہ وہ اون اپ تو ظاہر نہیں کریں گے پبلکلی، اور وہ یہی کہیں گے کہ ان کا کوئی ان گائیڈڈ اور بندہ جو ہے اس نے وہ کیا ہے. مگر یہ ایک نئی چیز ہے جو تشویشناک ہے کیونکہ اس سے پہلے جو مذہبی جماعتیں سیاست میں رہی ہیں وہ ساری یعنی پیسفل اور پیس لونگ جماعتیں تھیں، مگر اب اگر نئی جماعتیں مذہبی آ رہی ہیں اور ان میں اس قسم کی کوئی روش شروع ہوتی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا کیونکہ ایک ٹیررسٹ جماعت اور ایک مذہبی سیاسی جماعت میں فرق ہونا ضروری ہے، اور یہ بات جو ہے یہ بحث زبانی کلامی ہونی چاہیے، اور اس میں اگر فورس استعمال کرے گا تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو پھر اس میں تشخیص کرنی پڑے گی کیونکہ دونوں طرف تو کام نہیں ہو سکتا کہ مذہبی سیاسی جماعت بھی ہو اور اس پہ پھر اپوننٹس کو جو ہے وہ بندوق کے ذریعے سے ان کو ڈرایا بھی جائے، تو وہ ایک جو ایک نیا چیز نظر آتی ہے کہ ہو سکتی ہے کہ ہو، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو ایک پالیسی بنانی پڑے گی.
بہت شکریہ تسلیم رانی صاحب. ہمارے ساتھ اس وقت سلمان عابد صاحب ہیں. سلمان عابد صاحب، وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ وزیر داخلہ پر حملہ معمولی بات نہیں ہے لیکن جب لوگوں میں ہزار ہزار روپے تقسیم کیے جائیں گے تو یہی ہوگا. خیال رہے کہ گزشتہ سال اسلام آباد میں تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے کے بعد ایسی ویڈیو سامنے آئی تھی جن میں ڈائریکٹر جنرل پنجاب رینجرز دھرنے میں شریک افراد میں ایک ایک ہزار روپے نقد تقسیم کرتے ہوئے دکھائے گئے تھے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نئے سرے سے ملک میں جو سیاسی ماحول ہے اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟
دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ وزیر اعظم نے جو گلا کیا وہ بجا ہے، لیکن وزیر اعظم کو، سابق وزیر اعظم نواز شریف کو یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ ان کی حکومت اس دھرنے کو پولیٹیکلی ریزالو نہیں کر سکی تھی، اور آپ اور جو مدد مانگی گئی تھی رینجر سے یا فوج سے وہ خود وفاقی حکومت نے مانگی تھی. اس لیے ہمارا ایک پرابلم یہ ہے کہ حکومتیں اپنی ناکامی نہیں مانتی، اگر آپ اس کو ان معاملات کو پولیٹیکلی ڈیل کرتے تو چیزیں ٹھیک ہو جاتی. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ دھرنا لاہور سے شروع ہوا تھا اور اسلام آباد پہنچا تھا، تو پہلی حکومت ناکامی تو خود پنجاب حکومت کی تھی جنہوں نے یہاں سے ان کو نکالا تھا. ایک بات تو یہ ہے، البتہ یہ بات بالکل بجائے کہ ہم نے اس وقت بھی دیکھا تھا جب یہ ختم نبوت والا معاملہ آیا کہ پی ایم ایل این کے لوگوں پر حملے ہوئے تھے، ان کے گھروں پر حملے ہوئے تھے، تو اس سے ہی اس وقت یہ تاثر نظر آ گیا تھا اور یہ امکان پیدا ہو گیا تھا کہ 2018 کے الیکشن کے اندر پی ایم ایل این کو اس مذہبی ایلیمنٹ سے زیادہ انتخابی مہم میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور پھر جب احسن اقبال کے اوپر ناروال میں ہی جوتا مارا گیا تھا تو اس وقت بھی یہ ملا، اور جس طرح سے آج یہ وائلنس کا کل واقعہ ہوا ہے اور اس پہ گولی چلی ہے، تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ پہلی بار پنجاب میں کسی ایک خاص اور ایک بڑی طاقتور جماعت جس کا سارا اثر و نفوذ جو ہے پنجاب کی سیاست میں رہا ہے، اسی کو مذہبی ایلیمنٹ کی جانب سے ایک شدید رد عمل کا سامنا ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ یہ جو تحریک لبیک ہیں یا اس طرح کے جو گروپس ہیں، جیسے جیسے انتخابی مہم آگے بڑھے گی خود پی ایم ایل این کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور پی ایم ایل این کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقابلہ خلائی مخلوق کے ساتھ ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ ہمارا راستہ روک رہی ہے، دوسری طرف قانونی محاذ پر ان کو مشکلات کا سامنا ہے، تیسری دفعہ سیاسی محاذ پر مشکلات کا سامنا ہے، اور چوتھی معاملہ جو ہے وہ مذہبی بنیاد پر ختم نبوت کے سلسلے میں آ رہا ہے جس کو بنیاد بنا کر ان کو انتخابی مہم سے روکا جا سکتا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے کافی حساس ہے اور اس معاملے کو ایک پولیٹیکلی ڈیل ہونا چاہیے تھا. اور خود جو ہے پرائم منسٹر کو جو مطالبہ کیا گیا تھا کہ اگر وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلائیں اور اس سیکیورٹی اجلاس کے اندر وہ یہ تمام سوالات رکھیں جو حکومت کو بھی ریزرویشنز ہیں، اور جس قسم کے وائلنس کے امکانات بڑھ رہے ہیں تو اس میں حکومت کیا کر سکتی ہے، سیکیورٹی ادارے کیا کر سکتے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیاں کیا کر سکتی ہیں، تو یہ ایک جوائنٹ کام ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ جو پولیٹکس میں وائلنس ہے وہ تو کسی بھی جگہ سے ہو اس کی کسی بھی طریقے سے حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی. تو یہ پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت الیکشن کے اندر جا رہی ہیں ان کو بھی جوائنٹلی ایک بڑے کامن انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ ڈیولپ کرنا پڑے گا کہ چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہیں چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں کہ کسی بھی قسم کا وائلنس کو وہ پروموٹ نہیں کریں گی اور کسی بھی قسم کے گروپس کے اندر جو اس طرح کے وائلنس کے ایلیمنٹس ہیں ان کو ایلیمینیٹ کرنے میں وہ ریاستی اداروں کی، انٹیلیجنس ایجنسیوں کی، سیکورٹی اداروں کی، پولیس کی سپورٹ کریں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی سے اگر اس کو ڈیل کر لیا جائے تو بہتر ہے، مگر اگر اس طرح کے تین چار واقعات اور اگر اس طرح کے تسلسل کے ساتھ ہوتے ہیں تو خود پی ایم ایل ایم کے لیے پنجاب جیسے مضبوط گڑھ میں جو اس کا مضبوط گڑھ سمجھا جاتا ہے وہاں اس کے لیے انتخابی مہم چلانا مشکل ہوگا. اور یہ دیکھیے مذہبی جماعتوں کے اندر جو بھی تسلیم نورانی صاحب بھی کہہ رہے تھے، ایک ہے مذہبی جماعتیں اور ایک وہ مذہبی جماعتیں جو وائلنس کو استعمال کر رہی ہیں. ہمیں یہ ڈیفرنشیٹ کرنا پڑے گا کہ وہ مذہبی جماعتیں جو وائلنس کو استعمال کر رہی ہیں اور وائلنس کو پرووک کر رہی ہیں، وائلنس کو ابھار رہی ہیں، ان کے خلاف ہمیں ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ الیکشن کا جو ماحول ہے وہ پورا من بھی ہو، منصفانہ بھی ہو، شفاف بھی ہو اور سب کو الیکشن میں حصہ لینے کا موقع مل سکے. وہ جو 2013 میں ملا تھا اے این پی کا اور پیپلز پارٹی کا وہ پی ایم ایل ایم کو نہیں ہونا چاہیے.
اچھا احمد ولی صاحب، یہ بات تو جو خود تحریک لبیک پاکستان نے بھی مذمت تو کی ہے لیکن اس کے ایک لیڈر نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنے اوپر حملے کے ذمہ دار خود احسن اقبال صاحب ہیں، انہوں نے جس قسم کے بیانات دی اور جس قسم کی کاروائیاں کی، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان مذہبی جماعتوں کے ایمرجنس کے ساتھ پاکستان کی سیاست میں عدم رواداری اور عدم برداشت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے؟
جی بالکل بڑھتی جا رہی ہے. اور ایک افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ پاکستان کی جو دوسری جماعتیں ہیں وہ اس کو بالکل خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں. یعنی کہ کسی جماعت نے جب یہ دھرنا چل رہا تھا تو ساری حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی تھی لیکن کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں دے رہی تھی یا ایسے آگے بڑھ کر یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کو یہ فری ہینڈ نہیں ملنا چاہیے، بلکہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ٹھیک ہے اگر نواز شریف کو اس کا کوئی نقصان ہو رہا ہے تو ہونے دیں، ہمیں تو فائدہ ہوگا نا. یہ جو معاملہ ہے یہ بھی بڑا خراب ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنی سپیس چھوڑنا شروع کر دی، دینا شروع کر دی ہے اس طرح کی انتہا پسند جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کے آگے. یعنی کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ بڑی آؤٹ سپوکن ہے، حالانکہ انہوں نے ساری جماعتوں نے اس کی مذمت کی ہے جو احسن اقبال کے اوپر حملہ ہوا ہے، لیکن ایسے اقدامات پارلیمنٹ کے اندر یا دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ان کا کوئی کھلا موقف نہیں ہے اس کے اوپر کہ وہ اس طرح کے جو خاص طور پہ جو پنجاب میں جو کہ بڑا پرامن صوبہ ہے اور لاہور بڑا پرامن شہر ہے تو یہاں پر ایک ایسے بریلوی فرقے کو آگے لایا جا رہا ہے یا آگے آ چکے ہیں جس کے اوپر دوسری جماعتیں جو ہیں وہ خاموش تماشے بن کے اس کو دیکھ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے اگر مسلم لیگ نواز ان کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچ رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ آگے جا کے تو پاکستان کی جو اوور آل سچویشن ہوگی وہ بڑی خراب ہوگی، عدم رواداری جو ہے وہ بڑا مسئلہ ہوگا اور وہ سب کے لیے ہوگا، عوام کے لیے بھی ہوگا
بالکل
اور ساری جماعتوں کے لیے ہوگا.
اچھا ایک آخری بات سلمان عابد صاحب، یہ اور بتائیے کہ آپ الیکشن کے اوپر کوئی ممکنہ اثرات دیکھتے ہیں اس کے؟
دیکھیے نا الیکشن کے اوپر ممکنہ اثرات یہی ہوں گے کہ بنیادی طور پر الیکشن کی ذمہ داری ہوتی ہے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے جو سب کے لیے منصفانہ ہو اور سب کو برابری کی بنیاد پہ پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملے. لیکن اگر ایک خاص جماعت کے ساتھ ایک مذہبی رنگ دیکھ کر اس کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جائے گی تو یہ پھر الیکشن پہ اثر انداز ہوگا اور پی ایم ایل ایم اس کو پھر بنیاد بنا سکتی ہے، پی ایم ایل ایم کے ووٹر کو تھریٹ ہوگا، پی ایم ایل ایم کے کینڈیڈیٹ کو انتخابی مہم چلانی مل جائے گی. اور یہی بنیادی بات میں نے کہا ہے کہ 2013 میں عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی بھی کہتے رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ نہ بنیادوں پر الیکشن کمپین نہیں چلانی دی گئی ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر الیکشن کے اوپر فرق پڑے گا ایک بات. اور ابھی سے آپ نے دیکھا ہے کہ الیکشن کے اوپر جس قسم کے ڈاؤٹس کریٹ کر دیے گئے ہیں خلائی مخلوق کے نام پر، اس سے بھی الیکشن کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ 2018 کا جو الیکشن ہے اس کے اندر ابھی سے متنازع امور جو ہے وہ زیادہ ڈومیننٹ کرتے جا رہے ہیں، بالادست ہوتے جا رہے ہیں اور تھریٹس جو ہے الیکشن کے اندر وہ بڑھتے جا رہے ہیں.
بہت شکریہ سلمان عابد صاحب، احمد ولی صاحب اور تسیم نورانی صاحب، تینوں صاحبان کا بہت شکریہ. ہم چلتے ہیں اگلے موضوع کی جانب. اس وقت کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، میٹروپولیٹن سٹی کہلاتا ہے، وہاں پر اس وقت پانی، بجلی اور کچرے کے ڈھیر وہاں کے لوگوں کے لیے ایک عذاب بنے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب خالد محمود شیخ صاحب جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں کراچی واٹر بورڈ کے، جو پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت گرمی کے موسم میں وہاں پر ہے. شیخ صاحب یہ بتائیے کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور یہ آخر کب تک لوگ پانی کے اس مسئلے سے بھگتتے رہیں گے؟
شکریہ جناب. سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے مجھے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے دعوت دی.
جی.
بات یہ ہے کہ جو یہ سارا جو ایشو ہے یہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا ہے.
جی.
جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ کہیں زیادہ ہے ہماری استطاعت سے جو ہم پانی سپلائی کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پچھلے 10-12 سالوں میں پانی کے نئے ریسورسز کریٹ نہیں کر سکے. لیکن اب یہ ہے کہ گزشتہ ایک سال سے کافی کام ہوا ہے اور ہم 2-3 منصوبے ہیں جو لے کر آ رہے ہیں، جس میں ایک 65 ایم جی ڈی کا منصوبہ ہے، ایک 100 ایم جی ڈی کا منصوبہ ہے اور ایک K4 کے نام سے 260 ایم جی ڈی کا ہے. تو یہ پانی کی ریسورسز ہمارے اگلے سال کے اختتام تک مکمل ہو جائیں گے، جس کے بعد پانی کا مسئلہ کافی حد تک کم ہو جائے گا کراچی کا.
اچھا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ناقص منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے؟
میں یہ کہتا ہوں کہ جو ریسورسز کریٹ کرنا چاہیے تھے وہ نہیں ہو سکے، لیکن گورنمنٹ نے گزشتہ 2-3 سال سے کافی پریشر ڈالا ہے، اس معاملے کی سنگینی کو سمجھا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب ہم اس مسئلے کے حل کی طرف بڑھ رہے ہیں.
شارٹ فال کتنا ہے اس وقت؟
دیکھیں، ہماری جو اس وقت سپلائی سائڈ ہے وہ تقریباً 500 ایم جی ڈی کے قریب ہے، اور جس میں اگر ہم لائن لوسز وغیرہ کو شامل کریں تو پھر وہ کوئی 370-380 ہو جاتی ہے، جبکہ ڈیمانڈ جو ہے وہ 900 سے 1000 ایم جی ڈی ہے. تو ہم شاید 40-45% جو ہے پانی سپلائی کر پا رہے ہیں.
اچھا، یہ جو ٹینکر مافیا کا ایشو ہے، یہ اس کو آپ کیسے ڈیل کر رہے ہیں؟
نہیں، ٹینکر مافیا کا ایک ایشو تھا، اب نہیں ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ پچھلے سال تک تقریباً 100 سے زیادہ الیگل ہائیڈرنٹس چل رہے تھے شہر میں، جن کو سب کو اپروڈ کر دیا گیا ہے. اب صرف 6 لیگل ہائیڈرنٹس چل رہے ہیں، جو کہ اس لیے ہیں کہ کراچی میں کئی ایریاز ایسے ہیں جو ٹیلنٹس کے ایریا کہلاتے ہیں، جہاں پر پانی نہیں پہنچ پاتا. ان ایریاز کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے ٹینکرز جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کا کام کر رہے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ 400 ایم جی ڈی پانی اگر ہم دے رہے ہیں کراچی شہر کو، تو ہائیڈرنٹس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ یہ 13 یا 14 ایم جی ڈی پانی ہے جو کہ سپلائی ہوتا ہے. تو اب اسے مافیا کہنا میرا خیال ہے کہ کوئی مناسب بات نہیں ہے.
اب پانی جو ہے صرف سرکاری احکامات کے تحت، سرکاری انتظامات کے تحت لوگوں کو ٹینکرز میں فراہم کیا جا رہا ہے؟
نہیں، میں نے ابھی ایک کنٹرول روم بنایا ہے ریسنٹلی، 2-3 دن پہلے.
جی.
اور اس میں ہم نے جو سرکاری نرخ ہیں اس پہ ہم سپلائی کرتے ہیں پانی. جب ہم نے ہائیڈرنٹس کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ 50% جو سپلائی ہوگی وہ گورنمنٹ کے طے شدہ ریٹ پر ہوگی، 50% جو ہے وہ کمرشلی بیچ سکیں گے. اچھا، میں اس میں ایک آمدنی کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ جب 180 ہائیڈرنٹس چل رہے تھے تو ہماری آمدنی تھی 80,01,000 روپے اس پانی سے. ابھی صرف 6 ہائیڈرنٹس چل رہے ہیں اور اس سے جو کے ڈبلیو ایس بی کو آمدنی ہو رہی ہے وہ تقریباً 6-7 کروڑ روپے مہینہ ہے.
بہت مختصر جی یہ بتائیے کہ پانی کا مسئلہ اس وقت جو لوگوں کو درپیش ہے وہ کتنے دنوں میں حل کر لیں گے آپ لوگ؟
ہم یہ اگلے سال کے اختتام تک 80-90% تک ہم پہنچ جائیں گے لوگوں کی پانی کی ریکوائرمنٹ پر.
مطلب یہ گرمیاں لوگوں کو اسی تکلیف میں گزارنی پڑیں گی؟
یہ گرمی کا اصل سیزن تو تقریباً گزر گیا ہے، کیونکہ کراچی میں یہ مئی جون تک چلتا ہے، پھر بارشیں ہو جاتی ہیں تو کافی بہتر ہو جاتا ہے. تو ہمیں لیکن ایک سال تکلیف کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں.
بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کے وقت کا، انشاءاللہ پھر آپ کو زحمت دیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر صوبہ سندھ کے وزیر بلدیات جام خان شورو صاحب موجود ہیں، اور کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے وسیم صاحب بھی جو کہ میئر ہیں کراچی کے. جام صاحب، ہم ابھی بات کر رہے تھے واٹر بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے، آپ یہ بتائیے کہ اس وقت کراچی کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان میں پانی کی قلت، کوڑے کے ڈھیر اور بجلی کی عدم دستیابی ہے. گورنمنٹ الیکشن اتنے قریب آ گئے ہیں، اس وقت کیا کر رہی ہے ان تمام امور کے لیے؟
شکریہ آپ کا، بہت مہربانی. دیکھیں، میں پانی کے اوپر میں پہلے آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ پانی ہمارے پاس اس وقت جو سسٹم میں اویلیبل ہے وہ آتا ہے 100 ایم جی ڈی ہمارے پاس آتا ہے ہب سے، اور تقریباً 450 ایم جی ڈی ہمارے پاس آتا ہے کنجر کے سورس سے، جس کو ہم انڈس ریور کا سورس کہتے ہیں. اس وقت ہب کے سورس سے ہمیں 30 ایم جی ڈی پانی مل رہا ہے، اور کنجر کے سورس سے، انڈس کے سورس سے تقریباً کوئی ہم 400 ایم جی ڈی کے قریب پانی اٹھا پا رہے ہیں. تو پانی کی جو ڈیمانڈ ہے کراچی میں وہ تقریباً کوئی 1000 MMBTU ہے ہمارے پاس. تو تقریباً 50% سے زیادہ کی کراچی میں پانی کی شارٹیج میں کمی ہے جس کا سامنا کراچی میں ہم کر رہے ہیں کمی کی وجہ سے. اس کے لیے کوانٹیٹی ہمارے پاس کم ہے. کوانٹیٹی کو بڑھانے کے لیے سب سے بڑا پروجیکٹ ہم نے لانچ کیا ہے K4 کا پروجیکٹ جو 50% کمپلیٹ ہوا ہے. ایک سال کے اندر 50% کمپلیٹ ہو جائے گا. جو فرسٹ فیز میں 260 MMBTU پانی لے کے آئے گا اگر ہمارا تو بہت حد تک پانی کی کمی K4 کے فرسٹ فیز سے کم ہو جائے گی کراچی میں. دوسرا پانی کی کوانٹیٹی بڑھانے کے لیے پروجیکٹ ہم نے لانچ کیا ہے 65 MMBTU کا. وہ ہمارے پاس پانی اویلیبل ہے لیکن ہمارے پاس مشینیں نہیں ہیں. وہ پروجیکٹ ہم نے شروع کر دیا ہے. تیسرا بڑا پروجیکٹ ہے 100 MMBTU کا. ہمارے پاس مشینیں پرانی ہو چکی ہیں, اس کیپیسٹی بھی نہیں چل رہی 50%. وہ منصوبہ بھی تقریباً 40% کے قریب کمپلیٹ ہو چکا.
اچھا,
تو جو ایک سال کا عرصہ ہے ہمارے پاس, اس میں پانی کی کمی بہت حد تک کم ہو جائے گی جب یہ تینوں پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائیں گے.
ایک سال تک تو لوگ ابھی پیاسے رہیں گے.
ایک سال تک دیکھیں, یہ جیسے کے فور کا پروجیکٹ ہے
جی,
اس وقت دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے جو اس وقت پانی کا کراچی میں چل رہا ہے. 150 کلومیٹر دور سے پانی ہم لے کے آ رہے ہیں. 150 کلومیٹر ہمارا پانی کا سورس دور ہے, اور وہاں کی جو ایریئر ہے, جاگرافی ہے
جی,
وہاں پہ صرف ماؤنٹین ہے. اس وجہ سے بہت بڑا پرابلم ہے پانی دور سے لے کے آنے کے لیے.
اچھا شورو صاحب, ہمارے ساتھ آپ رہیے گا. جی ہمارے ساتھ رہیے گا, مجھے ابھی ٹریسٹ کے بارے میں بھی بات کرنی ہے آپ سے. ہمیں جوائن کیا ہے وسیم اختر صاحب نے, جو کہ میئر ہے کراچی کے. وسیم اختر صاحب اس وقت جام شورو صاحب میرے ساتھ لائن پر ہیں. یہ بتائیے مجھے کہ جو اس وقت کراچی کے لیے مسائل درپیش ہے, خاص طور پر پانی, کوڑے کے ڈھیر اور بجلی, آپ بحیثیت میئر کیا کر رہے ہیں اس کے لیے, جہاں جن لوگوں نے آپ کو منتخب کیا ہے ان کے واسطے؟
میری جگہ اگر کوئی اور بھی ہوتا
جی
تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. جام خان شورو صاحب کوشش ضرور کر رہے ہیں مگر یہ بھی کچھ نہیں کر سکتے, نہ چیف منسٹر صاحب کچھ کر سکتے ہیں. جب تک ڈیو شیئر سندھ کو نہیں ملے گا, چاہے وہ پانی کا ہو چاہے وہ NFC ایوارڈ کے مطلب پیسے ہوں, فنڈز ہوں, جتنا ریونیو اسلام آباد بھیجا جاتا ہے اس صوبے سے, وہ اگر کیلکولیٹ کر کے میں آپ کو پورا پروگرام ایک گھنٹے کا کرنا پڑے گا میرے ساتھ,
میں کر لوں گا آپ کے ساتھ پروگرام, فکر نہ کیجیے.
مگر اس صوبے کا جو ٹریٹمنٹ ہے ایز فار ایز اکنک پروجیکٹس آر کنسرن, ایز فار ایز NFC ایوارڈ از کنسرن, جو ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا. اس کے بعد اس کراچی کے اگر ایشوز لے لیں صرف, تو اتنے گمبھیر ہیں جام شام میں سی ایم صاحب مل کے بھی یہ پورے نہیں کر سکتے. پورا انفراسٹرکچر تقریباً تباہ ہو چکا ہے سیوریج کا اس شہر کا. پانی ہے اور بھی آنے والا ہے, آئے گا, ڈیلے ہوگا, لیٹ ہوگا. ڈسٹریبیوشن مینجمنٹ کی ضرورت ہے, یہاں ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے, فنڈس کی ضرورت ہے. اس شہر کو پتا نہیں کس کے ہاتھوں چھوڑ دیا ہے. یہ شہر ملک کا سب سے بڑا شہر ہے اور 2 پورٹس لگتے ہیں اس شہر کو. اس شہر پہ اس ملک میں جتنی بھی حکومتیں آ جائیں وہ یہ ڈائلاگس تو سب اپنے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ میں دیتے ہیں کہ یہ شہر ہب ہے, یہ ہب ہے, یہ پورٹ سٹی ہے, صرف اس حد تک. مگر کوئی آگے بڑھ کے, چاہے وہ بزنس اپنا پرائیویٹ سیکٹر ہو چاہے وہ پبلک سیکٹر ہو, اس شہر کو سوتیلی نہیں, پتا نہیں کون سی ماں کا سلوک ہے اس شہر کے ساتھ, نہیں اونرشپ نہیں ہے اس شہر کے لیے. اس میں میری بھی غلطی ہوگی, میں اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کر رہا. میرے پاس جب کبھی پاور ہوا ہوگا تو ہو سکتا ہے میں نے بھی نگلیکٹ کیا ہو, مگر اس شہر کو 25 ارب نہیں 25,000 ارب کی ضرورت ہے. اور یہ شہر اگر ڈیولپ ہوگا, پورا سندھ, پورا پاکستان ڈیولپ ہوگا.
اچھا,
اس کو سیاست سے بالا تر ہو کے دیکھا جائے, میرے ویوز یہ ہیں.
صحیح جام صاحب, جام خان شورو صاحب, آپ یہ بتائیے مجھے کہ آپ کی پارٹی بھی گزشتہ کئی برسوں سے, بلکہ عشروں سے برس اقتدار ہے, MQM بھی برس اقتدار رہی ہے, جس کا تعلق رکھتے ہیں وسیم اختر صاحب. آپ لوگوں نے بحثیت ایک پارٹی، بحثیت ایک حکومت، بحثیت ایک اتحادی کے اس شہر کے لیے کیا کیا، اور کوڑے کے بارے میں خاص طور پر جو کوڑے کے ڈھیر نظر آتے ہیں شہر میں، اس کو صاف کرنے کے لیے کیا ہو رہا ہے؟
مہربانی سر، دیکھیں کوڑے کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، کراچی شہر میں کوئی 12,000 ٹن کے قریب گاربیج اسٹیمیٹڈ جنریٹ ہوتا ہے، 12,000 ٹن گاربیج، ہمارے پاس 6 DMCs ہیں اور ایک ڈسٹرکٹ کاؤنسل ہے جو گاربیج جنریٹ ہوتا ہے، ان کی ریسپانسبلٹی تھی۔ اس کے بعد سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنایا گیا، اس کے تھرو ہم نے آؤٹ سورس کیے ہیں 4 اضلاع کراچی کے اس وقت، جس میں ساؤتھ، ایسٹ اور ملیر اور ڈسٹرکٹ ویسٹ ہے، اور دوسرے اضلاع ہم کرنے جا رہے ہیں جن کا پروسیس اسٹارٹ کر دیا ہے۔ اب تقریباً کراچی کا کوئی 9,000 سے 10,000 ٹن پر ڈے گاربیج لفٹ ہو رہا ہے، لینڈ فل سائٹ پہ پہنچ رہا ہے، میکنائز طریقے سے ہم نے 4 اضلاع انیشلی کیے ہیں آؤٹ سورس، ایک بہت بڑا قدم ہے جس کی وجہ سے یہ کام ابھی اسٹارٹ ہوا ہے اور صحیح سمت میں ہم جا رہے ہیں۔ 2 اضلاع جب اور ہو جائیں گے تو ہم یہ کہہ پائیں گے یقیناً کہ کراچی میں 100% گاربیج کی لفٹنگ ہم کر پا رہے ہیں۔
اچھا،
اب آ جائیں لینڈ فل سائٹ کے اوپر، جہاں پہ یہ گاربیج جاتا ہے اس کو لینڈ فل سائٹ کہتے ہیں۔ 2 لینڈ فل سائٹس ہیں ہمارے پاس، ایک جام چکروں میں۔ اب پوری دنیا میں لینڈ فل سائٹس کے اوپر ویسٹ ٹو انرجی پلان لگائے جاتے ہیں۔ اب پہلی دفعہ ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم کسی بھی انویسٹر سے اس بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت 10,000 ٹن گاربیج پر ڈے پہنچ رہا ہے اور ویسٹ ٹو انرجی پلان لگے گا تو ایک سائیکل پورا ہو جائے گا گاربیج کو ٹھکانے لگانے کا۔
صحیح۔ اچھا وسیم اختر صاحب، یہ اور بتائیے جی،
میں دوسری بات ایڈ کر دوں اس میں،
پلیز
ایک مجھے بات ایڈ کر
دیجیے۔
دیکھیں کراچی کے ایشوز کے اوپر وسیم اختر صاحب کی اس بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں، کراچی کو جس قسم کی انویسٹمنٹ چاہیے، کراچی جتنا بڑی پاپولیشن ہے، اب آپ نے ایک پروجیکٹ لاہور میں لانچ کیا ہے، اس کی کاسٹ آ رہی ہے 200 ارب روپے ماس ٹرانزٹ کے اوپر، پنڈی اور راول پنڈی کے درمیان اور اسلام آباد کے درمیان آپ نے ایک ماس ٹرانزٹ کا پروجیکٹ لانچ کیا، اس کے 150 ارب سے زیادہ کی کاسٹ آ رہی ہے۔ کراچی میں اس قسم کی انویسٹمنٹ کی یقیناً ضرورت ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کو کرنی چاہیے، تب جا کے کراچی کے ماس ٹرانزٹ کے مسائل، کراچی کے جو بڑے بڑے ایشوز ہیں ہمارے پاس، ایک 3 ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے ہمارے پاس
جی،
اس وقت اس کی کاسٹ آ رہی ہے 36 بلین روپیز، پانی انٹریٹیڈ سمندر میں جا رہا ہے، وفا کہہ رہا ہے ہم صرف 4 ارب روپے دیں گے۔ تو آپ بتائیں ہمارے ٹوٹل پروموشنل اے ٹی پی جو ہماری ہے وہ 200 ارب روپے ہے، جس میں سوشل سیکٹر میں انویسٹمنٹ ہمیں کرنی ہے، تو اتنی بڑی انویسٹمنٹ یقیناً جس طرح کی کراچی کو چاہیے وفاق سے نہیں مل رہی، اگر وہ ملے گی تو کراچی کے جو مسائل ہیں ہم جلد حل کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔
اچھا وسیم اختر صاحب، جو بتائیے کہ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ آپ بحثیت میں اور آپ کے درمیان اور گورنمنٹ کے درمیان کوآرڈینیشن یا کوآپریشن نہیں ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟
دیکھیں سسٹم جو بنا ہے آفٹر 2013 کا ایکٹ، جو سسٹم نیا بنا ہے بلدیا کا، وہ اگر گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں تو افیکٹو نہیں ہے۔ اس میں ڈیولوشن کی مزید ضرورت ہے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ۔ بہت سارے کام گورنمنٹ آف سندھ نے بائی نوٹیفیکیشن اپنے پاس رکھے ہیں، جو کہ میری نظر میں 2013 کی وائلیشن بھی ہے۔ اس سے ہٹ کر میں سپریم کورٹ میں آلریڈی گیا ہوا ہوں فار دا امپلیمنٹیشن آف 140A آرٹیکل۔ پوری دنیا میں یہ فنکشنز بلدیا کے پاس ہوتے ہیں، پوری دنیا میں پولیس تک بلدیا کے پاس ہوتی ہے، تو ہم آگے کی سوچیں۔ میں سیاست سے بالا تر ہو کے بات کر رہا ہوں، آج میں ہوں ایم کیو ایم کا میئر، کل کوئی اور ہو سکتا ہے،
صحیح،
مگر یہ اختیارات ایسے ہونے چاہیے جو ہر ایک کے پاس ہوں، چاہے وہ سکھر کا میئر ہو چاہے وہ لاڑکانہ کا میئر ہو۔ جب تک ڈیولوشن ان لیٹر اینڈ اسپرٹ نہیں ہوگا، جمہوریت میری نظر میں مضبوط نہیں ہو سکتی۔
صحیح،
ڈی سینٹرلائزیشن کی ضرورت ہے، پبلک جو پارٹیسپیشن ہوتا ہے اس کی ضرورت ہے، ہمیں اب آگے بڑھنا چاہیے۔ نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلی قانون سازی کرتی ہے پوری دنیا میں، اب ہمیں ان ڈائریکشنز میں آگے موو کرنا پڑے گا، ادروائز ہم جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ نہیں۔
نہیں پرووائڈ کر سکتے
اپنے لوگوں کو. بالکل ٹھیک ہے جام شان شورش صاحب, ایک آخری بات مجھے یہ اور بتائیے کہ ظاہر ہے کہ وہ آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے لیکن کراچی میں 8-8 گھنٹے بعض جگہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ آخری سلسلے میں کوئی لائحہ عمل اختیار کیا ہے گورنمنٹ نے؟
دیکھیں ہمارے چیف منسٹر صاحب نے اسمبلی کے اندر فیڈرل گورنمنٹ نے ہر جگہ پہ یہ جا کے آواز اٹھائی ہے کہ ہم سندھ سے تقریباً کوئی 60% سے زیادہ گیس پیدا ہوتی ہے اور کانسٹیٹیوشن میں یہ مینشن ہے کہ جب تک اس صوبے کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تب تک گیس ہم باہر نہیں دے سکتے. اٹ از ویری کلیئر ان دا کانسٹیٹیوشن. اس کانسٹیٹیوشن کے حساب سے کے الیکٹرک کو جو گیس ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی, جس کے اوپر ہم نے پروٹیسٹ کیا. وزیر اعظم نے کراچی میں آ کے وعدہ کیا تھا کہ کراچی کے الیکٹرک کو ہم گیس کے کو پوری دیں گے, وہ نہ ملنے کی وجہ سے یقیناً پرابلم آ رہے ہیں ہمارے پاس. اور ہمارے دوسرے اضلاع میں بھی 18-18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے جس کی وجہ سے ہمارے پمپ اسٹیشن کام نہیں کرتے, سیوریج کے پمپ کام نہیں کرتے اور صورتحال ایگری ریٹ ہوتی ہے ہمارے پاس, جس کی وجہ سے ہم فیڈرل گورنمنٹ سے مسلسل پروٹیسٹ کر رہے ہیں.
جناب اب تو الیکشن قریب آ رہے ہیں, آپ دونوں پارٹیوں کو کم سے کم الیکشن کی خاطر ان مسائل کو حل کرنا چاہیے. ہم تو عشروں سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ بس ایک سال کا مسئلہ اور ہے, دو سال کا مسئلہ اور ہے, لیکن کراچی میں نہ ٹریفک کا مسئلہ حل ہوتا ہے, نہ کوڑے کو اٹھائے جانے کا مسئلہ حل ہوتا ہے, نہ پانی کا, نہ بجلی کا. یہ کب تک آخر ایسے چلے گا؟
دیکھیں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کراچی میں پانی کا سب سے بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ کی ٹیم کو آ کے دیکھیں, 50% سے زیادہ وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے جس کو K4 کا پروجیکٹ کہتے ہیں. کوڑے کے حوالے سے بہت بڑا پروجیکٹ ہمارا چل رہا ہے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ آؤٹ سورس ہم نے کیا ہوا ہے, جسے 4 اضلاع سے ہم گاربیج اٹھا رہے ہیں, 2 اضلاع رہے ہوئے ان کے اوپر بھی کام ہمارا جاری ہے, جس کی وجہ سے 4 اضلاع میں بہت اچھا اور پازیٹیو امپیکٹ آیا ہے, جس میں ساؤتھ ہے, ایسٹ ڈسٹرکٹ ہے, ملیر ہے اور ویسٹ ڈسٹرکٹ میں ابھی ہم نے اسٹارٹ کیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سنگ میل ہے جو ہم نے طے کیا ہے اور آگے ان شاء اللہ تعالیٰ بہت پازیٹیو ریزلٹس آئیں گے.
چلے دیکھتے ہیں, ایک شعر ہے نا کہ تعمیر کی کوئی صورت نکلے تو جانے, سن تو رہے ہیں کب سے معمار ڈھل رہے ہیں, خدا کرے سے ہو جائے اور آپ لوگوں درمیان تعاون بھی. بہت شکریہ وسیم اختر صاحب, جام خان شورو صاحب, آپ دونوں صاحبان کا. سامعین ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر قائد اعظم یونیورسٹی کے ڈاکٹر نعمان ستار صاحب موجود ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی ڈاکٹر نعمان ستار صاحب, یہ ایک خبر یہ ہے کہ چین یہ چاہتا ہے کہ جو سی پیک کے اچھے وفادات ہیں, اس کے جو اچھے اثرات ہیں, وہ افغانستان تک بھی پہنچے اور پاکستان بھی اس سلسلے میں کوشش کر رہا ہے. اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے, اس کو سن لیتے ہیں ہمارے ساتھی محمد جلیل کی, اس کے بعد پھر آپ کے کمنٹس لیتے ہیں.
پاکستان کے وزیر اعظم شاہد حقان عباسی نے کہا کہ اسلام آباد اور کابل میں ہونے والی حالیہ بات چیت سیکیورٹی معاملات کی بجائے زیادہ تر افغانستان اور وسطی ایشیائی ریاستوں کو پاکستان کے راستے سمندر تک رسائی دینے کے معاملے پر مرکوز رہی ہے. وزیر اعظم عباسی نے پیر کو بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد کے تحت ہونے والی ایک تقریب سے خطاب کے دوران کہا,
بٹ ریسنٹلی دیر ہیز بین گریٹ ڈیبیٹ اینڈ ا لاٹ آف ڈسکشنز آن the access to the sea for Afghanistan and for the Central Asian countries through Afghanistan.
انہوں نے کہا کہ حال ہی میں افغانستان اور وسطی ایشیائی ملکوں کے لیے افغانستان کے راستے سمندر تک رسائی دینے کے معاملے پر کھل کر بات چیت ہوئی ہے اور اس کے لیے ان کے بقول بنیادی ڈھانچے کو ترقی دینا ضروری ہے. اس وقت سی پیک کے منصوبے صرف پاکستان تک محدود ہیں, لیکن چین کی خواہش ہے کہ ان کو افغانستان تک بڑھایا جائے.
جی ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے مجھے کہ جو اس وقت صورتحال ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کی, اور خاص طور پر جیسا کہ وزیر اعظم خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سمندر تک ایکسس مل جائے, افغانستان کو بھی اور سینٹرل ایشین کنٹریز کو بھی؟ اس کی کیا پاسبلٹیز ہیں اور ریجن پر اس کا کیا افیکٹ پڑے گا اور چین کا رول اس میں کتنا امپورٹنٹ ہے؟
میں اس میں سٹارٹ سے کروں گا کہ یہ آئیڈیا ایک بہت ایک اچھا آئیڈیا ہے, اور جہاں پہ یہ پرائم منسٹر صاحب بول رہے تھے, میں صبح سیمینار میں تھا اور ساری میں نے بات ان کی سنی, اور یہ اس میں چائنا کے حوالے سے بھی ایک بہت اچھا انیشیٹو ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں, پہلے بات میں چائنا کی کرنا چاہوں گا کہ چائنا یہ چاہے گا, چائنا اور کون اس وقت افغانستان میں آ کے کافی ایکٹیولی کام کر رہا ہے ڈیولپمنٹ کا, اور اس کو یہ بھی احساس ہے کہ جو پاکستان افغانستان کے تعلقات ہیں ان میں کشیدگی چل رہی ہے اور دور نہیں ہو رہی. اب چونکہ چائنا پاکستان سی پیک میں کلوز ہو چکے ہیں اور اس کا کام شروع ہو چکا ہے, تو چائنا کے حوالے سے یہ ایک اچھا انیشیٹو ہوگا اگر اس میں افغانستان شامل ہو جائے, اور اس سے دو اس کے مقاصد حل ہوں گے. ایک تو ریجن میں اسٹیبلٹی آئے گی, جس طرح سے پاکستان افغانستان قریب آ جاتے ہیں, اپنے تعلقات دور کرتے ہیں, اور دوسرے جو براڈ انیشیٹو ہے بیلٹ اینڈ روڈ کا, اس کے حوالے سے اس میں جو اس کے معاشی اکنامک مفادات ہیں وہ پروموٹ ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں انیشیٹو وائز یہ بہت ایک اچھا آئیڈیا ہے, اور جس کو آبویسلی پرائم منسٹر پاکستان کے حقان عباسی نے بھی سپورٹ کیا ہے.
کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں سی پیک کے ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ کوئی پاکستان افغانستان اور سینٹرل ایشین کنٹریز کا ایک گروپ بن سکتا ہے جو اس سے استفادہ کرے؟
اس میں میں اس پہ یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا, یہ میں اس کے لیے آپ کے سوال کے بعد سے, کہ اس میں میں سمجھتا ہوں ابھی ٹائم لگے گا. ہم نے دیکھا ہے کہ جب تک کہ پولیٹیکلی آپ لوگ قریب نہیں ہوتے, تب تک اکنامیکلی کوئی چیز کام نہیں کرتی. اور جیسے کہ میں اگزامپل دوں گا, جو ٹیپی گیس پائپ لائن ہے, جو پاکستان ایران انڈیا پائپ لائن ہے, وہ اسی لیے اس کا تاثر کا شکار رہی ہے اور آگے نہیں بڑھ رہی, کیونکہ پولیٹیکلی حالات بہتر نہیں اور ہم ان کو ایڈریس نہیں کر سکتے ہیں. تو میں دوبارہ یہ ریپیٹ کروں گا کہ اس میں جب تک کہ ہمارے پولیٹیکل تعلقات بہتر نہیں ہوں گے, تو میں سمجھتا ہوں اس میں آگے پیش رفت نہیں ہو سکتی یا آگے زیادہ نہیں جا سکتی. پوٹینشیل اس میں بہت زیادہ ہے, کیونکہ اس میں افغانستان کے ساتھ جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں وہ بھی اس میں انٹرسٹڈ ہیں اور اس میں شامل ہو سکتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اس سے ہم پولیٹیکلی ایڈریس کریں تو پھر اس میں کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے.
مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مقابلے پر ایران میں جو چاہ باہر ہے, جس کو انڈیا اور ایران مل کر ڈیولپ کر رہے ہیں, اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اس سچویشن پر اگر افغانستان کو سی پیک کے دائرہ کار میں لایا جاتا ہے؟ تو
اس میں سمجھتا ہوں ان دونوں کو آج بھی صبح یہ ڈسکشن ہوگی سمپوزیم میں, کہ وہ ایک طرح سے کمپٹیشن نہیں ہے, وہ ایک طرح سے جیسے ایک آپ کو آپشن مل جاتی ہے کوئی اپنا بزنس ٹریڈ بڑھانے کی, اور جس طرح سے ہم اس کو انویسٹ کر رہے ہیں اس میں اتنا پریشر بڑھ جائے گا کہ چاہ باہر بھی ہے وہ ایک اور طرح ملکوں کو کیٹر کرے گا, جیسے کہ کچھ ملکوں کو اور کچھ ملکوں کو یہ کیٹر کرے گا. لیکن چونکہ میں ایڈ کروں گا افغانستان آلریڈی پاکستان کے لینڈ وڈ استعمال کرتا ہے, تو اس سینس میں جسے کہتے ہیں کہ افغانستان کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ اس کے بہانے پاکستان کے قریب آئے اور پاکستان سے اپنے معاملات سلجھائے, تاکہ وہ سی پیک جو ہے وہ اس سے فائدہ مند دونوں ملکوں کے لیے ثابت ہو.
مگر ڈاکٹر نعمان ستار, یہ ایک بات اور قابل غور ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ بھی ریجن کی ایک بڑی پاور ہے, اس کا بھی ایک رول ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے لیے یہ چیزیں قابل قبول ہوں گی کہ پاکستان کو ایکسس مل جائے افغانستان سینٹرل ایشیا تک, ان کنٹریز کو پاکستان تک, تو کیا اس سے انڈیا کے مفادات متاثر نہیں ہوں گے؟
اس ٹائم پہ انڈیا اس کے لیے بالکل تیار نہیں, اور جو ہمارے تعلقات چل رہے ہیں اسپیشلی جو کرنٹ ایک دو سال میں جو ہمارے تعلقات نیچے آئے ہیں, وہ دیکھتے ہوئے میرے خیال میں انڈیا سے بالکل نہیں چاہے گا, بلکہ وہ یہی چاہے گا کہ اس میں رکاوٹ ہو, یہ سلو ہو, اور جیسے کہ تعلقات اب اکثر دیکھتے ہیں جو مطلب دوسرے ملکوں کے ہوتے ہیں ان میں دوسرے ملکوں کا رول ہوتا ہے, تو انڈیا کا رول یہی ہوگا کہ اس وقت جو ہے یہ پروجیکٹ جو ہو سلو ہو, اور اس میں کم ملک شامل ہوتے ہیں وہ شامل ہوں. اور آپ کو بھی ہمیں ابھی بات ہوئی تھی کہ آلریڈی وہ چاہ باہر میں انوالوڈ ہے, افغانستان میں بھی انوالوڈ ہے, تو بیسیکلی وہ اپنے انٹرسٹ ہے وہ وہاں پہ وہ جیسے کہ ان کو فالو کر رہا ہے, افغانستان میں بھی ایران میں بھی, اور آبویسلی وہ اس وقت یہ چاہے گا کہ پاکستان اس سے باہر رہے اور پاکستان کو اس کا پورا فائدہ نہ ہو سکے.
اچھا, دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ جو اس وقت تو تعلقات کی نوعیت ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان گزشتہ چند ہفتوں کے دوران, جبکہ ایک ہائی لیول وزٹس بھی ہوئے ہیں, ایکسچینجز ہوئے ہیں وزٹس کے, اس کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چین کی خواہش ہے کہ افغانستان کو اس دائرہ کار میں لایا جائے اور اس کے ثمرات وہاں تک پہنچائے جائیں، یہ آپ کو کوئی پاسبلٹی نظر آتی ہے نیئر فیوچر میں؟
میں بالکل اس کی پاسبلٹی دیکھتا ہوں، اور جیسے میں نے پہلے کہا اس میں چین ایک بہت ہی کلیدی رول ادا کر سکتا ہے، اور آئی ایم شیور کہ کر رہا ہوگا، اس کی کوشش کر رہا ہوگا، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ایک انیشیٹ، یہ اسٹیپ آگے بڑھ سکتی ہے، اس میں سیدھا بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو کنٹینیو ہونے کے لیے افغان پاکستان تعلقات بہتر ہونا اس کے لیے ایک ساتھ لازم ہے، جس سے میں ٹویٹ کروں گا کہ یہ چیز آگے بڑھ سکتی ہے، جلد ہو سکتی ہے، لیکن جب تک تعلقات بہتر نہیں ہوں گے وہ زیادہ آگے یا زیادہ اچھے آگے نہیں جائے گی، اس کے وہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت ضروری ہے جو پولیٹیکلی مفاہمت جو ہے پولیٹیکل مفاہمت۔
بہت شکریہ ڈاکٹر نعمان ستار آپ کا، اور سامعین ہم ایک بریک لیں گے، اس بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے خاص طور پر ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری ڈیل کے بارے میں جو تنازع ہے، اور برطانوی وزیر خارجہ آج یہاں پر صدر ٹرمپ سے مل رہے ہیں، اور لبنان کے الیکشن کے حوالے سے جو اس سلسلے میں بہت ریلیونس رکھتا ہے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب موجود ہیں اور ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب، لیکن پہلے ایک بریک جس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
ویلکم بیک جناب ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب، پہلے آپ یہ فرمائیے کہ برطانیہ کے وزیر خارجہ امریکہ میں ہیں، انہوں نے اپیل کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے کہ وہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ ختم نہ کریں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ معاملہ تو تقریباً آخری مراحل کی طرف جا رہے ہیں، اگر امریکہ اس سے الگ ہونے کا فیصلہ کرتا ہے تو یورپ اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات کی نوعیت ہے، اس لیے کہ جو یورپین کمپنیز ہیں وہ آلریڈی بزنس کریں گے ایران کے ساتھ، ان پر بھی تعزیرات پھر عائد ہوں گی، کیا صورتحال بنے گی یورپ اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی؟
میرے خیال میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، یورپ اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ اب تاریخی بنیادوں کے اوپر ہیں، ثقافتی اور اقتصادی بنیاد ہے ان کی، اور دنیا کی جو لیڈرشپ ہے اس کے لحاظ سے، ورلڈ سیکیورٹی کے لحاظ سے، یہ ان لوگوں نے ہمیشہ تعاون کیا آپس میں، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار سے لے کے اب تک نیٹو کے الائنس کی وجہ سے دنیا میں جو سٹیبلٹی آئی ہے، خاص طور پہ یورپ میں جو پراسپیرٹی آئی ہے، اس میں یہ تعلقات جو ہیں وہ سر فہرست ہیں، اور ان کی وجہ سے ایک سیکیورٹی دنیا کے سمندروں میں بھی رہی ہے، تو یہ ایک انٹرنیشنل سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا، ایک بہت بڑی چھتری ہے، تو اس لحاظ سے امریکہ اور ویسٹرن یورپ کے جو تعلقات ہیں وہ ایک پریزیڈنٹ کے پے رول سے زیادہ ان کی اہمیت ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو یورپ میں جس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنی داخلی سیاست کو چمکانے کے لیے اور اپنی داخلی مجبوریاں اور اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل کے دائیں بازو اور کرسچن رائٹ ونگ کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں اس کی بنیاد کے اوپر ایران کے اوپر جو ہے وہ پریشر ڈال رہے ہیں، اور ایران کی ڈیل کو یہ کینسل کرنا چاہتے ہیں یا اس میں ترامیم کرانا چاہتے ہیں، تو وہ میرے خیال میں کوئی اس کا اثر نہیں پڑے گا، یورپین صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگلے 6 سال تک جب ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے برداشت کیا جائے، اور ایران کو کا استحکام جو ہے اس کو رکھا جائے، ایران کے اوپر پریشر بھی رکھا جائے، کیونکہ یورپین یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ، جی امریکہ جو تجارت ایران کے ساتھ ہونی تھی، ایرانی اس سے وہ ناخوش ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈیل تو ہمیں مل نہیں رہی، امریکہ کی کمپنیاں جو تجارت کرنی چاہتی ہیں ایران سے، امریکی قیادت نے ان کو منع کیا ہوا ہے۔
اچھا ڈاکٹر زبیر اقبال، ایران کے صدر حسن روحانی صاحب نے یہ کہا ہے سنڈے کو کہ اگر امریکہ نے اپنے آپ کو الگ کیا اس معاہدے سے تو ان کے الفاظ ہیں یو ول سون سی دیٹ دے ول ریگریٹ اٹ لائک نیور بیفور ان ہسٹری، کیا مطلب کیا آپ کے خیال میں امریکہ کا کیا نقصان ہوگا اس سے؟
دیکھیے سب سے سے پرابلم جو ہے جیسے بھائی صاحب فرما رہے تھے یہ درست ہے کہ چونکہ گلوبل سسٹم جو ہے وہ ایک انٹیگریٹڈ سسٹم ہے, اگر اس میں کہیں ایک پرابلم اکٹھی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے دوسرے علاقوں میں پریشر بڑھتا ہے اور اس پریشر کی وجہ سے ملک جو ہیں وہ اپنی ایشوز اور اپنی پالیسیز کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ایسی کنڈیشن میں یاد رہے کہ پچھلے 10 سال میں جہاں تک ایران کا تعلق ہے اس کی اکنامک کنڈیشن یقیناً اتنی بہتر تو نہیں ہے جتنی کی ہونی چاہیے تھی, لیکن کافی مضبوط ہو چکی ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں, ایک تو یہ کہ ایران نے ڈائیورسیفائی کر لیا اپنے انٹرنیشنل ریلیشنز کو, اب وہ یورپ اور اس کے ساتھ ساتھ ایشیا خاص طور پر بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ان کی جو میجر ایکسپورٹ ہے آئل اس کے اوپر اتنا خاطر خواہ برا اثر نہیں پڑے گا اگر اس قسم کا کوئی ایکشن لیا جاتا ہے, تو اس لیے ان کے اوپر اکنامک افیکٹ اتنا سیریس نہیں ہوگا سینکشنز کا جتنا کہ پہلے ہو سکتا تھا. ایک تو یہ بات آ جاتی ہے, اور دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر اس ایگریمنٹ کو ختم کر بھی لیا جائے تو اس کی آلٹرنیٹو نہیں رہتا, کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی, تو ایسی کنڈیشن میں یقیناً جو یورپی ممالک ہیں وہ اپنے مفاد کو دیکھتے ہوئے ایران کے ساتھ نئی قسم کی ایگریمنٹس کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور ایران بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا, لیکن اس کی وجہ یہ ہوگی کہ امریکہ جو ہے وہ بڑی حد تک اس مقام سے چلا جائے گا جہاں وہ سینٹرلی فوکس مقام تھا, جس کی بیسس پہ وہ تمام دنیا خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے علاقوں میں انفلوئنس قائم کر سکتے تھے. تو ایک ہی سیریس معاملہ ہے جس کو دیکھنا ضروری ہے.
اچھا, اب تھوڑا سا اسی سے ریلیونس ہے اس کی, لیکن معاملہ مختلف ہے, لبنان کے انتخابات. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ لبنان کے جو انتخابات ہیں 9 سال کے بعد ہوئے ہیں, اس پورے اوور آل سینریو میں اسرائیل کے نقطۂ نظر سے کتنی اہمیت رکھتے ہیں, اس لیے کہ ایران وہاں پر مستقل اپنا انفلوئنس استعمال کر رہا ہے؟
یہ دیکھیں, جیسے آپ کو معلوم کہ اس وقت جہاں تک مشرق وسطی کا تعلق ہے وہاں پر بڑی حد تک جو کمپٹیشن ہے وہ اسرائیل اور ایران کے درمیان ہے, وہ اس وقت ایران اور سعودی عربیہ جو دوسرے ممالک کے درمیان نہیں ہے حالانکہ وہ بنایا جاتا ہے. تو ایسی کنڈیشن میں اگر حزب اللہ کی پوزیشن مضبوط ہوتی ہے اور حریری کی پوزیشن کمزور ہوتی ہے جو کہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ہو رہی ہے, تو اس کی وجہ سے 2 اثرات ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ ایران کی پوزیشن مضبوط ہوتی ہے اور دوسرے اس کے ساتھ ساتھ حریری جو پہلے ہی سعودی عربیہ سے نالاں تھے ان کی پوزیشن کمزور ہو جاتی ہے, تو اس لیے سعودی عربین پوزیشن اور اس کے ساتھ ساتھ جو یو اے ای اور دوسرے ممالک ہیں ان کی پوزیشن لبنان میں کم ہو جاتی ہے. تو ایسی کنڈیشن میں یقیناً طور پہ جو کنفرنٹیشن پیدا ہو رہی ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان وہ اور بڑھے گی, اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے وہ بھی کہنا مشکل ہے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس کی وجہ سے جہاں تک دوسرے ممالک کا تعلق ہے مشرق وسطی میں وہ محسوس کریں گے کہ ان کو اپنی جو الائنمنٹس ہیں ان کو بدلنا ہوگا. کیا وہ الائنمنٹس بدلنے کے قابل ہیں کہ نہیں اس وقت مشکل نظر آ رہا ہے. اسی وجہ سے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو نیوکلیئر ایشو پہ جو باتیں ہو رہی ہیں ان کا اصل مقصد یہی ہو جاتا ہے کہ کس حد تک مڈل ایسٹ میں مشرق وسطی میں مغربی انفلوئنس کو دوبارہ قائم کیا جا سکے. اگر وہ قائم کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایران اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کمپرومائز کرنے ضروری ہو جاتے ہیں, وہ کمپرومائز اس وقت سامنے نظر نہیں آ رہے, تو اسی وجہ سے اس علاقے کی جو ٹینشنز ہیں ان کو آپ بڑھتا ہوا دیکھ سکتے ہیں.
ڈاکٹر روہیل, میرے پاس 1 منٹ ہے, مجھے ختم کرنا ہے, مجھے یہ بتائیے کہ آپ مشرق وسطی میں آنے والے دنوں میں کوئی میجر کانفلکٹ دیکھتے ہیں؟
یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طبیعت پہ اور ان کی شخصیت پہ بنیاد ہے, اور اسرائیل کی جو پالیٹکس ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کس حد تک اپنے کام کرانے کے لیے اپنی خطوط پہ ان کو سوار کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں, اس کی وجہ سے جو نتائج پیدا ہوں گے وہ نتائج جو ہیں وہ ان کی اپنی ایک ریپرکشن, ایک ڈامینو افیکٹ ہوگا جس سے مشرق وسطی میں حالات جو ہیں وہ خراب یا بہتر ہو سکتے ہیں. ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ صلاح لیں گے اپنے دوستوں سے, جرمنی سے, فرانس سے اور انگلستان سے, جو جن کو اس علاقے کی سمجھ زیادہ ہے اور جو تاریخی تناظر میں استحکام دیکھنا چاہتے ہیں اور مڈل ایسٹ میں اس سے زیادہ ڈیسٹیبلائزنگ فورسز کو نہیں دیکھنا چاہتے, ان کی اگر ان کا مشورہ لے لیں ڈونلڈ ٹرمپ تو میرے خیال میں یہ بہتر رہے گا سب کے لیے. اور اس میں ایران بھی جو ہے اس کو بھی ایران کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ ایک حد تک وہ انولپ کو جو ہے وہ اس کو پش کر سکتے ہیں.
بہت شکریہ, بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب. اب اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے اسفر امام, وہ اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
کی دو کانوں کے ہولناک حادثے کے بارے میں اب آپ ایک خصوصی رپورٹ سنیے. اس حادثے کی وجوہات اور صوبائی حکومت کی امدادی کاروائیوں کے بارے میں واشنگٹن سے شہناز عزیز نے رپورٹ تیار کی ہے.
عبدالرحیم میرداد خیل سابق سینیٹر اور بلوچستان لیبر فیڈریشن کے صدر ہیں. انہوں نے بتایا کہ بلوچستان میں موجود کانوں میں اکثریت نجی ملکیت میں ہیں اور حفاظتی انتظامات کی آخری دیکھ بھال حکومت کی ذمہ داری ہے.
بنیادی طور پر تو یہ حکومت کا فرض بنتا ہے, بلکہ اس کی جو ہے ذمہ داری ہے کہ حکومت ان لوگوں کو لیزیں الاٹ کریں جب تک کہ وہ قواعد ضوابط پر عمل نہ کرے اور اس سے یہ معاہدہ لے کہ آپ یہ مشینری آپ مہیا کر سکتے ہیں. دوسرے یہ کہ انہوں نے پھر کام جو دیا ہے آگے ٹھیکہ داروں نظام میں, ٹھیکہ داری نظام ہم روز اول سے جو ہے نا اس کے خلاف ہے. ٹھیکہ دار جو ہے نا صرف اپنے مزدور کو کہتے ہیں کام کرو ورنہ جاؤ, تو ابھی وہ مزدور ہے مجبور ہو کے وہ کام کرتے ہیں.
اس سوال کے جواب میں کہ ان مزدوروں کے کانٹیکٹ میں حادثے کی صورت میں معاوضہ شامل ہے یا نہیں, میرداد خیل کہتے ہیں
ورک مین کمپنسیشن کمشنر کے ذریعے سے ان کو معاوضہ دلاتے ہیں 2,00,000 روپے, اور ورکرز ویلفیئر بورڈ سے ہم 5,00,000 روپے لے کے ان لواحقین یا بیوہ ہے یا والدین ہے اس کو دیتے ہیں, لیکن وہ جج سے لے تحصیلدار سے تصدیق کرے اپنے علاقے کے اور وفات سرٹیفکیٹ وہ لے تمام کو جمع کر کے اس کے بعد اس کو پیسے دیے جاتے ہیں.
بھارت لیبر فیڈریشن کے صدر نے کہا کہ ایسے حادثات اگرچہ اچانک ہوتے ہیں لیکن مائن مینیجر کا کام ایسے ہی واقعات سے بچنا ہے.
وہ پہلے خود جاتا ہے نیچے کان کے اندر, تو اس کے بعد پھر وہ اوپر چڑھتا ہے اور مائن کے سر پر مزدوروں کو کہتا ہے کہ آپ کام پر نہ جائیں جب تک کہ گیس کی شکایت ہے, گیس کا مسئلہ ہے, تو یہ چیز نہیں ہوئی.
بلال کاکڑ بلوچستان کی صوبائی حکومت کے ترجمان ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کان خواہ سرکاری ہو یا نجی ملکیت والی, ایسے حادثات کے بعد صوبائی حکومت کا کان کنی کا محکمہ پوری تفتیش کرتا ہے.
یہ ہماری باقاعدہ جو ڈپارٹمنٹ ہے مائنز ڈپارٹمنٹ, تو ان کی ایک کمیٹی ہے, وہ باقاعدہ اس طرح کا حادثہ ہو جائے تو ڈی سی صاحب کی سربراہی میں وہ جاتی ہے, اور وہ جو بھی ذمہ دار ہوں گے گورنمنٹ آفیشل یا کان کا جو مالک ہوگا, اگر اس واقعے کا ذمہ دار ٹھہرتا ہے اس نے رولز وغیرہ کو فالو نہ کیا اور مینیجر سے یعنی کہ منتھلی کوئی 2-3 بار ہر کان میں مینیجر جاتا ہے وہ سپروائز کرتا ہے, تو اگر ایک تو حادثاتی واقعہ ہو جائے اگر وہ مینجمنٹ کا وہ کسی جو بھی ذمہ دار ہوگا تو اس کے خلاف انشاءاللہ کاروائی ہوگی.
عبدالرحیم میرداد خیل نے اس پر افسوس کا اظہار کیا کہ اس حادثے کے بعد مزدوروں کی لاشیں خیبر پختونخوا بھیجنے میں بلوچستان کی صوبائی حکومت نے کوئی تعاون نہیں کیا.
رات کو ہم جو 2 بجے فارغ ہوئے ہیں تو ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کو فوری طور پر ہیلی کاپٹر کے مہیا کیا جائے تاکہ ان کو کوئی 8 گھنٹے میں پہنچا دیا جائے سوات میں, لیکن حکومت نے کچھ بھی نہیں لیا اور ایمبولینس وہ لے کے بائی روڈ بھیجا. ابھی آج جو ہے نا شام کو یا رات کو وہ پہنچیں گے کوئی 12-15 گھنٹے کے بعد, اب یہ گرمی ہے اور وہ جل گئے ہیں.
بلال کاکڑ کا کہنا ہے کہ ایسے المناک واقعات میں صوبائی حکومت سے اگر درخواست کی جائے تو وہ ہیلی کاپٹر یا جہاز فراہم کرتی ہے, لیکن حالیہ واقعے میں ایسی کوئی درخواست ان کے علم میں نہیں ہے.
گورنمنٹ کے تو تمام سویلینس کا خیال رکھنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور اس طرح ہماری انتظامیہ وہاں موجود ہوتی ہے. تو کیونکہ گورنمنٹ بلوچستان میں ہیلی کاپٹر اور جہاز وغیرہ کہتے ہیں تو وہ ایک سسٹم رکھا ہوا ہے. ایز سچ کوئی اگر ایمرجنسی ہو یا لاشوں کو بھجوانا ہو ہیلی کے تھرو تو وہ انتظامیہ ہم سے ریکویسٹ کرتی ہے, نہیں تو ایمبولینس کے تھرو ہی پاکستان کا ڈسٹینس وہ ٹریول ہو جاتا ہے.
سمین بلوچستان میں کان کے حالیہ حادثے کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے عبد الرحیم میرداد خیل اور بلال کاکر صاحبان سے. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آواز دوست کے نامی مقابلہ میری کہانی, ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا